عنوان ناول موت کی آہٹ. یہ ناول 7 حصوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 موت کی آہٹ 3 کیسٹس پر, نمبر 2 دوسرا رخ 3 کیسٹس پر, نمبر 3 چٹانوں کا راز 3 کیسٹوں پر, نمبر 4 ٹھنڈا سورج 5 کیسٹوں پر, نمبر 5 تلاش گمشدہ 4 کیسٹس پر, نمبر 6 آگ کا دائرہ 4 کیسٹس پر, نمبر 7 لرستی لکیریں 6 کیسٹس پر. مصنف جناب ابن صفی بی اے
مت اثر پیش کر رہے ہیں اور جسے آپ کے لیے ابن صفی بی اے نے تحریر کیا ہے. کیسٹ نمبر 1 سائٹ اے, یہاں سے سماعت فرمائیے. ناول عنوان موت کی آہٹ. ایسی بھیانک گرمی پہلے کبھی نہیں پڑی تھی. جولیا کم از کم جولیا کو تو یاد نہیں تھا کہ کسی سال کئی دنوں تک مسلسل حبس رہا ہو. بس 2-4 گھنٹوں کو حبس ہوتا اور پھر سمندر کی طرف سے چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں ان چند گھنٹوں کی کوس کو دور کرنے لگتی. لیکن اس بار تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی. شہر میں گرمی کی وجہ سے اب تک کئی اموات ہو چکی تھیں. جولیا نافرٹز واٹر زیادہ تر وقت اپنے ایئر کنڈیشن خواب گاہ میں گزارنے لگی تھی. اس وقت بھی لنچ کرنے کے بعد سیدھی یہیں چلی آئی. موسم کی سختی نے اس کی صحت کو بھی کسی قدر متاثر کیا تھا. ذہن پر ہر وقت غنودگی سی مسلط رہتی, کسی کام میں دل نہیں لگتا. سائیکو مینشن بھی نہیں جاتی تھی. کبھی کبھی اپنے ساتھیوں پر غصہ آتا کہ کسی نے فون پر یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کس حال میں ہیں. عمران کا تو 15 دن سے پتا نہیں تھا وہ کہاں ہے. اس دوران میں کئی بار اس کے فلیٹ سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن ادھر سے ہمیشہ لا علمی کا اظہار ہوا. بہرحال اسے ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے اس بھرے پورے شہر میں تنہا رہ گئی ہو. اس وقت بھی اس کی ذہن پر یہی تاثر طاری تھا اور وہ اونگ رہی تھی. اچانک فون کی گھنٹی بجی اور وہ چونک پڑی. اور موقع ہوتا تو اس سرور انگیز غنودگی میں خلل پڑنے پر وہ چراغ پا ہو جاتی, لیکن اس وقت تو گھنٹی کی یہ آواز ایک دم پیاری سی لگی اس تنہائی میں. ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ ٹیبل سے فون کا ریسیور اٹھایا اور بڑی مترنم آواز میں بولی, ہیلو, کہہ کر آنکھیں بند کر لیں. پھر بھوکلا کر سیدھی ہو گئی کیونکہ ایکسٹو کی آواز نے گویا سماعت پر آرے چلا دیے تھے. یس سر, کیا کر رہی ہو؟ بس یوں ہی. ان نالاکوں کی صحبت میں شاید تمہیں بھی قیلولے کی عادت پڑ گئی ہے. جی نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. خیر سنو, تمہیں آج شام 7 بجے والی فلائٹ سے سردار گھٹ جانا ہے. سردار گھٹ؟ ہاں, پوری بات سنو. ایکسٹو غرایا اور جولیا کے کان جھنجھنا اٹھے. یس سر, میں سن رہی ہوں, جولیا چہکتی ہوئی آواز میں بولی. کیا ابھی تک سو رہی تھی؟ نہیں جناب, سردار گڑھ کے نام پر خوشی ہوئی ہوگی. ہل اسٹیشن ہے نا, یہاں کی گرمی سے نجات مل جائے گی. گرم ترین مقام پر بھی بھیجی جا سکتی ہوں, جولیا نے مردہ سی آواز میں کہا. تم مسز چپران کی حیثیت سے سفر کرو گی. کاغذات 4 بجے تک پہنچ جائیں گے. جو کاغذات پہنچائے گا اس سے سفر کی تفصیل معلوم ہو جائے گی. بہت بہتر جناب. ویٹس آل کے ساتھ ہی رابطہ منتقل ہونے کی آواز آئی اور جولیا نے طویل سانس لے کر ریسیور کینڈل پر رکھ دیا. سردار گاڈ, تھینک گاڈ تجھے مجھ پر رحم آئی گیا, ورنہ اس شہر کی گرمی اور گھٹن میرا خاتمہ ہی کر دیتی. لیکن یہ مسز چپران, پھر مسٹر چپران بھی ہوگا کیوں, ورنہ مسز ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا. کیا عمران نے کوئی نیا گل کھلایا ہے؟ چپران اور عمران کی سوتی کیفیت یکساں ہے. اگر اس قسم کا کوئی ڈرامہ ہے تو پھر اس بار عمران بھی کیا یاد کرے گا. وہ پھر اونگ گئی اور پھر ذرا سی دیر میں اسے ایسی گہری نیند آئی جیسے اس کی پریشانیوں کا کوئی واضح حل دستیاب ہو. دوبارہ بھی گھنٹی ہی کی آواز سے نیند کا سلسلہ ٹوٹا, لیکن یہ فون کی گھنٹی نہیں تھی. کوئی باہر سے کال بیل کا بٹن دبا رہا تھا. اس نے گھڑی دیکھی, ٹھیک 4 بجے تھے. اسے یاد آ گیا کہ ایکسٹرو نے کسی کو بھیجا ہوگا. وہ جلدی سے اٹھی, سلیپنگ گاؤن پہنا اور خوابگاہ سے نکل کر صدر دروازے کی طرف چل پڑی. آنے والا صفدر تھا. جولیا نے اندر آنے کا راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گئی اور صفدر بولا, شاید میں تمہارے آرام میں مخل ہوا ہوں, فکر نہ کرو, آؤ. وہ اسے سٹنگ روم میں لے آئی اور بولی, چیف سے پہلے ہی اطلاع مل چکی ہے اس لیے حشاش بشاش نظر آ رہی ہو, ورنہ اس طرح جگایا جانا پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے, میں نے بھی کب کہا کہ ہر وقت شرافت کے موڈ میں رہتی ہوں. بیٹھو, کیا قصہ ہے؟ صفدر نے بیٹھ کر بیوی کے زانوں پر رکھ لیا اور اسے کھولتا ہوا بولا, مادام لیسی ماتھیف شیمران کے کاغذات ہیں, پاسپورٹ پر تمہاری تصویر ہے اور پاسپورٹ فرانسیسی حکومت کا جاری کردہ ہے, ویزے پر یہاں پہنچنے کی تاریخ درج ہے اور تم پیرس سے آئی ہو. چیف نے مسز چیمپران کہا تھا. ہو سکتا ہے چیف کو فرانسیسی نہ آتی ہو, انگلش میں تو چیمپران ہی پڑھنا پڑا جائے گا. ویسے ہے شیمپران, میں سمجھی تھی شاید عمران کا کوئی چکر ہے. چیمران برزون عمران, واہ تو یہ شخص شیمران تمہارا شوہر ہے, کئی سال سے یہاں مقیم ہے, تم سے جھگڑا تھا اس لیے تم پیرس میں رہتی تھیں, اب مصالحت ہو گئی ہے لہٰذا تم بھی یہیں آ گئی ہو. میں پوچھ رہی ہوں آخر یہ شیمران کیا بلا ہے؟ بلا نہیں, شور ہے مادام لیسی ماتھیف کا, اور میں لیسی ماتھیف کا رول ادا کروں گی ظاہر ہے, اور وہ مجھے اپنی بیوی تسلیم کر لے گا, نہ کرے تو اول درجے کا احمق کہلائے گا. کیا مطلب؟ اگر کوئی تم جیسی عورت مجھ سے آ کر کہے کہ وہ مجھے تو وہ میری بیوی ہے تو میں بس و چشم تسلیم کر لوں گا. مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ وہ آنکھیں نکال کر غرائی, حقیقت عرض کر رہا ہوں مادام شیمران. اچھا اچھا پوری بات بتاؤ, وہ رکھائی سے بولی. سردار گھٹ کے گرینڈ ہوٹل میں اس نے تمہارے لیے کمرہ مخصوص کیا ہے, یا تو وہ وہیں تمہارا منتظر ہوگا یا بعد میں آ کر تم سے وہیں ملے گا. بس تم گرینڈ ہوٹل پہنچ کر کاؤنٹر پر اپنا نام بتاؤ گی اور تمہیں اس کمرے میں پہنچا دیا جائے گا. اگر کوئی تمہارے کاغذات دیکھنے چاہے تو دکھا دینا, میں اصلیت جاننا چاہتی ہوں, جولیا جھنجا کر بولی. جتنا مجھ سے کہا گیا ہے عرض کر چکا ہوں مسز چیمپران, اور مجھے تنہا جانا ہوگا. میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اس لفافے میں جہاز کا ٹکٹ بھی موجود ہے. چونکہ سامان سفر کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں تھی اس لیے خالص دودھ کے لیے تم اپنی بھینس بھی ساتھ لٹا سکتی ہو. میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں, مطلب یہ کہ سامان سفر کا انتخاب تم خود کر سکتی ہو. پھر بات ختم ہو گئی تھی اور صفدر رخصت ہو گیا. جولیا نے ایکسٹو کے فون کے نمبر ڈائل کیے لیکن ایسا لگا جیسے لائن ہی ڈیڈ ہو گئی ہو. جھنجھلا کر ریسیور کینڈل پر پٹک دیا, روانگی کی تیاری کرنے لگی. جلدی جلدی ضروری سامان سمیٹا اور خود پر جھنجھلاتی ہوئی, آخر وہ مقامی عورت کی طرح کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اس کی فکر کیوں ہے کہ سردار گھٹ پہنچ کر کیا ہوگا؟ دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا. ہو سکتا ہے یہ چیمران یا شیمران عمران ہی ہو, اگر ایسا ہوا تو خاصی تفریح رہے گی, وہ بھی کیا یاد کرے گا. ایک ٹیکسی طلب کر کے ایئرپورٹ پہنچی. خیال تھا کہ ممکن ہے کہ ساتھیوں میں سے کوئی ایئرپورٹ پر مل جائے لیکن ایسا بھی نہ ہوا. طیارے میں اپنی سیٹ پر بیٹھ جانے کے بعد سوچ رہی تھی کہ شاید یہیں کوئی موجود ہو, لیکن لگژری کلاس میں تو کوئی دکھائی نہ دیا. جہنم میں جائے, وہ شاہانوں کو جنبش دے کر آہستہ سے بڑبڑائی. گرمی اور جس کی وجہ سے تو نجات مل جائے گی. وہ جی کیا فرمایا؟ برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی چونک کر بولا. آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ جولیا نے جل کر پوچھا. کیا ہم پہلے کہیں مل چکے ہیں؟ بوڑھے نے حیرت سے کہا. مقامی ہی آدمی تھا لیکن رکھ رکھاؤ والا اور نفاست پسند معلوم ہوتا تھا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے, میں ہر بوڑھے آدمی کو اپنا باپ سمجھتی ہوں اور وہ کسی رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو. اب میں اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوں. خیر خیر, کہاں سے آئی ہو؟ فرانس سے. وہیں کی باشندہ ہو؟ جی ہاں. کیا وہاں اب بھی آرسین لوپین کے ناول اسی شوق سے پڑھے جاتے ہیں؟ پتا نہیں, مجھے تب سے کہانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں. تم کیا کرتی ہو؟ میں کچھ بھی نہیں کرتی, فرانس میں صرف صاحب جائیداد ہوں. یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا تم کسی اخبار میں انٹرویو لینے کا کام کرتے ہو؟ یہی سمجھ لو, تب تو مجھے اپنی زبان بند رکھنی چاہیے. اوہ کیا تم فرانس کی کوئی اہمیت ہو؟ اوہ تو کیا تم فرانس کی کوئی اہم شخصیت ہو؟ جولیا نے کوئی جواب دینے کے بجائے دوسری طرف منہ پھیر لیا اور بوڑھے نے جلدی سے کہا, میں سردار گٹ کی ایک اہم شخصیت ہوں. اوہ اچھا, جولیا سرد لہجے میں بولی. تو سردار گٹ کیوں جا رہی ہو؟ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں. اوہ کیا نام ہے شوہر کا؟ شاید میں جانتا ہوں, مسٹر چیمران. اوہ تو تم بھی اس بیچارے کو چیمران ہی کہتی ہو؟ حالانکہ میں شیمران کہتی ہوں. میں نے سنا ہے کہ مقامی لوگ اس کے نام کا تلفظ انگریزی میں کرتے ہیں. کیا تم اسے جانتے ہو؟ کیوں نہیں, قریباً 10 سال سے وہ سردار گڑھ میں مقیم ہے. لیکن اب تم اچانک کیوں آ گئی؟ بیچارہ 10 سال سے تنہائی کی زندگی گزارتا رہا ہے، میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ فرانس ہی میں قیام کرے، لیکن اسے ہمارے ملک سے محبت ہے، اس نے سردار گڑھ میں بہتری فلاحی کام کیے ہیں، مقامی لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور وہ بھی سردار گڑھ کی ایک اہم شخصیت بن گیا ہے۔ جولیا کے سارے جوش و خروش پر اوج پڑ گئی، تو وہ عمران نہیں معلوم ہوتا، پتہ نہیں کون ہے، چیمبران کو وہ عمران ہی کا کوئی شگوفہ سمجھی تھی، لیکن اس بوڑھے کی گفتگو نے اس بار بھی اس کے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ بوڑھے سے اس کے سلسلے میں مزید پوچھ گچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے سردار امان کہتے ہیں، تم اپنے شوہر سے میرا ذکر کرنا، وہ مجھے پہچان جائے گا۔ ضرور کروں گی، پچھلے دنوں میں نے سنا تھا کہ وہ کچھ علیل ہے، میں عیادت کو نہیں جا سکا، پہلی فرصت میں آؤں گا، بہت بہت شکریہ۔ جولیا مسکرا کر بولی، میرا نام لیسی ہے، تم بھی اب یہیں رہ جاؤ، واپس مت جانا، حالات پر منحصر ہے، سردار گڑھ تمہیں پسند آئے گا، میں اسے چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ ہی کہتا ہوں، میرا شوہر بھی اس کی تعریفیں لکھتا ہے، شہمران کا خیال ہے کہ مشرق سکون کا گھر ہے، اب دیکھوں گی تو معلوم ہوگا۔ دفن جہاز کے ٹیک آف کرنے کا اعلان ہوا اور حفاظتی پیٹیاں کس لینے کی درخواست کی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاصی بلندی پر پرواز کر رہے تھے، جولیا بور ہو رہی تھی اور سردار امان اونگ رہا تھا، وہ مسلسل سوچی جا رہی تھی، اگر 10 سال سے وہ سردار گڑھ میں مقیم ہے تو اس کا کوئی گھر بھی ہوگا، ہوٹل میں تو نہ رہتا ہوگا، پھر گرینڈ ہوٹل کے کسی کمرے میں ملاقات کی کیوں ٹھہری تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس مسئلے پر سردار امان سے تبادلہ خیال کرے، اس نے اسے کنکھیوں سے دیکھا، سردار امان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، شاید سو ہی گیا تھا۔ جولیا نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک کتاب نکالی اور اس کی ورق گردانی کرتی گئی۔ سردار گڑھ پہنچنے تک بڈا سوتا ہی رہا، اسے وقت بھی نہ اٹھا جب جہاز کی لینڈنگ کے لیے حفاظتی پٹیاں کس لینے کو کہا جا رہا تھا۔ جولیا نے اس کا شہانہ پکڑ کر ہلایا، کیا ہوا؟ وہ بھوکلا کر اردو میں بولا، پھر کس قدر ہوش باہر ہونے پر انگریزی میں پوچھا، کیا کہہ رہی ہو؟ پیٹیاں کس لو، جہاز لینڈ کرنے کے لیے چکر لگا رہا ہے۔ اوہ اچھا، شکریہ، میں گہری نیند سویا تھا، بڈے فلائٹ کے دوران یہ میری عادت بن گئی ہے۔ جہاز سے اترنے کے بعد سردار امان اس کے ساتھ ہی رہا۔ شمران تمہیں لینے آیا ہوگا، اس نے پوچھا، میں یہاں پہنچنے کی تاریخ سے اسے مطلع نہیں کیا تھا، میری عادت ہے کہ میں کہیں پہنچنے سے پہلے کسی کو مطلع نہیں کرتی، اور میری اس عادت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے مجھے لکھا تھا کہ جب میں آؤں یہاں کی گرینڈ ہوٹل میں پہنچ جاؤں، اس نے وہاں کمرہ مخصوص کرا دیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کیا میں تمہیں براہ راست اس کی قیامگاہ تک پہنچا سکتا ہوں؟ او نہیں شکریہ، کوئی دشواری نہ ہوگی، بہرحال میری گاڑی موجود ہے۔ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں خود گرینڈ ہوٹل آ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اچھی بات ہے، تو پھر میں تمہیں گرینڈ تک پہنچائے دیتا ہوں، میں شکر گزار ہوں گی۔ اوہ کوئی بات نہیں، ایک ایئر کنڈیشن مرسڈیز کا کار باہر موجود تھی۔ باورچی شوفر نے بوڑھے کو سلام کر کے دروازہ کھولا۔ ان دونوں کے بیٹھ جانے کے بعد جولیا کے سوٹ کے ڈگی میں رکھ دیے گئے۔ گرینڈ ہوٹل کی طرف چلو، سردار امان نے شوفر سے کہا، اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، شمران تمہیں گھر کا پتہ بھی لکھ سکتا تھا، آخر گرینڈ ہوٹل میں کیوں؟ بوڑھے نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ ہو سکتا ہے اسے اپنے اس شوق کو پورا کرنا چاہتا ہو کہ خود مجھے کہیں اور سے ریسیو کر کے اپنے ساتھ گھر لے جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، فطرتاً نازک خیال ہے، بہت عجیب آدمی ہے، عام لوگوں سے بالکل مختلف۔ جولیا کچھ نہ بولی، پھر وہ گرینڈ ہوٹل میں پہنچ گئے۔ سردار امان جولیا کے ساتھ اتر کر ہوٹل کے کاؤنٹر تک آیا۔ جیسے ہی شمران کا حوالہ دیا گیا، کاؤنٹر کلرک کچھ بے چین سا نظر آنے لگا۔ اس نے بل کیپٹن سے کہا کہ وہ انہیں مینیجر کے کمرے تک پہنچا دے۔ یہ مرحلہ بھی طے ہوا اور جولیا نے محسوس کیا کہ مینیجر کاؤنٹر کلرک سے بھی زیادہ بدحواس نظر آنے لگا ہے۔ خاتون، مجھے افسوس ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میسیو شمران کل 1:15 پر رحلت کر گئے۔ نہیں، جولیا دیوانگی کے انداز سے چیخی اور خود بھی اپنی ہی اس بے ساختہ اداکاری پر متحر رہ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور سردار امان نے غصیلے لہجے میں مینیجر سے کہا، تمہیں اس طرح یہ خبر نہیں سنانی چاہیے تھی۔ پھر وہ جولیا کا چہانہ تھپک تھپک کر تشویح آمیز جملے ادا کرنے لگا، مجھے افسوس ہے سردار صاحب، میں بہت نروس ہو رہا ہوں۔ مینیجر نے کہا، خیر خیر، اب کیا کرنا ہے؟ میں کیا عرض کروں جناب؟ وہ دونوں اردو میں گفتگو کر رہے تھے۔ جولیا دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے سسکیاں لیتی رہی، لاش کہاں ہے؟ آخری رسوم کے لیے چرچ میں پہنچا دی گئی ہے، مادام کا انتظار تھا۔ کوٹھی پر کون ہے؟ سیکرٹری اور تین ملازم، تو پھر اسے گھر ہی جانا چاہیے۔ اتفاق سے جہاز پر ملاقات ہوئی اور تعارف بھی ہوا، ورنہ کتنی پریشانی پڑتی بیچاری۔ سردار امان پھر جولیا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صبر کرو اچھی بچی، اب صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، میں تمہیں تمہارے گھر لے چلوں گا۔ اب میں یہاں تمہارے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتی، جولیا نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ تمہارے سلسلے میں مجھے اپنے فرائض کا پورا پورا احساس ہے، تم بالکل بے فکر رہو۔ وہ باہر نکلے ہی دیکھے مینیجر تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب آ کر رکا اور کسی قدر ہانپتا ہوا بولا، معافی چاہتا ہوں سردار صاحب، مجھے صحیح طور پر علم نہیں تھا، لاش ابھی اسپتال کے سب خانے میں ہی ہے، چرچ نہیں بھجوائی گئی۔ شکریہ، ہم دیکھیں گے، سردار امان نے کہا اور جولیا کو گاڑی میں بٹھانے لگا۔ پھر گاڑی کی حرکت میں آ جانے کے بعد اس نے لاش کے بارے میں جولیا کو بتایا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، کاش میں شمران کا کہنا مان لیا ہوتا، اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، خدا بندہ کہ کیسی بے بسی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوا ہوگا۔ خاموش ہو کر وہ پھر سسکیاں لینے لگی، لیکن دل ہی دل میں ایسٹو کی جو درگت بنا رہی تھی اسے اس کے کانوں تک کبھی نہ پہنچ سکتی۔ سردار امان اسے برابر تسلیاں دیے جا رہا تھا۔ وہ جدید طرز کی ایک کشادہ عمارت تھی جس کے اطراف میں بڑے سلیقے سے ایک باغ ترتیب دیا گیا تھا۔ شمران کی سیکرٹری جو گندمی رنگت والی ایک مقامی عیسائی لڑکی تھی، بادیدہ پرنم جولیا سے ملی۔ تینوں ملازمین بھی دیسی ہی تھے۔ جولیا سٹنگ روم میں بیٹھی رہی۔ سردار امان صبح کو آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا تھا اور اپنے فون نمبر بھی دے گیا تھا کہ اگر صبح ہونے سے صبح سے پہلے ضرورت پڑ جائے تو وہ بے تکلف ہی سے اسے کال کر لے۔ جولیا دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ شوہر کی شکل دیکھنے سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی۔ آخر چکر کیا ہے؟ ایس ٹو اگر اسے اصل معاملے سے آگاہ کر دیتا تو زیادہ بہتر تھا، شاید لا علمی میں کہیں لرزش ہو جائے اور اس کے کیا نتائج نکلیں۔ اب یہی ایک دشواری تھی کہ پہلے کبھی اچانک بیوہ ہو جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ بس سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کی شکل بیواؤں جیسی لگ بھی رہی ہے یا نہیں۔ اب ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے مادام؟ دفان شیفران کی سیکرٹری مہریا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سب کچھ بدستور قائم رہے گا، یا پھر شمران کے وصیت نامے کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اس کے قانونی مشیر کو مطلع کر دو کہ میں پہنچ گئی ہوں۔ رات کے 3 بج رہے تھے رہے ہیں مہریا بولی، اس وقت اطلاع دینا مناسب نہیں، خیر صبح پر رکھو، اب آرام کیجئے، میں نے آپ کی خوابگاہ اپنے طور پر ٹھیک کی تھی، آپ جو تبدیلیاں چاہیں اس میں کر دیں۔ جولیا اس کی بات اڑا کر بولی، کیا وہ بہت بیمار تھا؟ علالت کے سلسلہ 6 ماہ سے چل رہا تھا، لیکن یقین کرو اس نے مجھے کبھی نہیں دکھا کہ وہ بیمار بھی ہے، بس اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس پہنچ جاؤں اور چند ہی دنوں کے لیے آ سکوں۔ میسیو شمران بہت اچھے تھے مادام، دوسروں کے ذہنوں پر کسی قسم کا بار ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں وہ بہت اچھا تھا، جولیا گلو گیر آواز میں بولی، شاید میں اتنی ضدی نہ ہوتی، آخری وقت میں بھی انہوں نے آپ ہی کی باہیں کی تھیں۔ اوہ، جولیا نے رومال سے چہرہ ڈھانپتے ہوئے بے آواز ہنسنے لگی۔ بیچاری مہریا یہی سمجھ رہی ہوگی کہ آواز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی بنا پر جسم کو جھٹکے لگ رہے ہیں۔ صبر کیجئے مادام، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میرے بارے میں کیا باتیں کرتا تھا؟ اس نے تھوڑی دیر بعد گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ یہی کہ آپ دل کی بری نہیں ہیں بلکہ اپنے مرحوم باپ کی وصیت کا پاس کر رہی ہیں، جن کی خواہش تھی کہ آپ اپنے آبائی مکان کو کبھی خیر بات نہ کہیں۔ یہ ٹھیک ہے، جولیا سر ہلا کر بولی، کبھی کبھی افسوس کرتے تھے کہ خود انہوں نے فرانس چھوڑنے کا فیصلہ کر کے غلطی کی، لیکن وہ اپنے ہم وطنوں سے دل برداشتہ تھے۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، کاش میں نے اس کی زندگی میں اسے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، جولیا سسک کر بولی۔ ویسے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زور سے قہقہہ لگائے، یہ سب کچھ اس کے لیے تھا جس کی شکل بھی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میسیو شمران بہت اچھے تھے، ماریا بولی، لیکن اس کے باوجود بھی، وہ پورا جملہ کیے بغیر خاموش ہو گئی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ جولیا سنبھل کر بولی، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ان کے دشمن تھے، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، عام آدمیوں کی فلاح بہبود کے لیے بہت کچھ کرتے تھے، میں نے انہیں کبھی کسی سے جھگڑتے نہیں دیکھا، بے حد نرم دل اور میٹھی آواز تھی۔ پھر بھی کچھ لوگ انہیں پریشان کر رہے تھے، جولیا مزید چوکنی ہو گئی۔ کچھ لوگ پریشان کر رہے تھے، جولیا نے حیرت سے جملہ دہرایا، جی ہاں مادام، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر اپنی بیوی کے یہاں پہنچنے سے پہلے مر جاؤں تو تم مکان میں کسی کو داخل نہ ہونے دینا۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ تین ملازم جس سے آپ ہیں ریٹائرڈ فوجی اور بہت اچھے نشانے باز ہیں، میوزیو شمران نے ان کی خدمت اسی لیے حاصل کی تھی کہ وہ مکان کی اچھی طرح نگرانی کر سکیں۔ خدا کی پناہ، تو کیا ایسی دشمنیاں تھیں اور اس نے پولیس کی مدد نہیں لی؟ نہیں مادام، مجھے بھی اس پر حیرت ہے۔ حیرت کی کوئی بات نہیں، جولیس سنبھل کر بولی، وہ ایسا ہی تھا، اپنے معاملات خود نپٹاتا تھا، خواہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ خیر ہاں، تو کیا تم مستقل طور پر یہیں رہتی ہو؟ نہیں مادام، لیکن جب میسیو شمران اسپتال منتقل ہو گئے تھے تو رہنا ہی پڑتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ڈال دی تھی۔ وہ اتنے اچھے تھے کہ میں ان کے لیے ہر قربانی دے سکتی تھی، لیکن آپ اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیجیے گا مادام، انہوں نے مجھے اتنی شفقت دی کہ میرا باپ بھی نہ دیتا، وہ مجھے بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ ماریا کی آواز گلوگیر تھی اور آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اوہ نہیں، جولیا جلدی سے بولی، میں سمجھتی ہوں، وہ بہت اچھا آدمی تھا، اسے فرانس کی عورتوں کی بیرہ روی ناپسند تھی، وہ مشرق کا اس لیے مددہ تھا کہ یہاں آپ بھی خیالات میں پاکیزگی پائی جاتی ہے، لوگ برائی کو برائی ہی سمجھتے ہیں، اسے تفریح کا نام دے کر اس کا پرچار نہیں کرتے۔ خیالات کے اعتبار سے شمران بے حد مشرقی تھا۔ ماریا کے گالوں پر دو چار آنسو اور ڈھلک آئے اور اب جولیا کا سر نیند کے دباؤ سے بھاری ہونے لگا۔ اچھی بات ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی، اب مجھے میرے خوابگاہ دکھا دو۔ بستر پر لیٹتے ہی سو گئی، پھر پتہ نہیں کیسے آنکھ کھلی، کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھی اور بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سوتے میں اعصاب پر کسی قسم کا دباؤ پڑا ہو۔ پھر اس نے ایک چیخ سنتے دیکھی، دوڑتے قدموں کی آواز آئی اور کوئی وزنی چیز کہیں فرش پر گری۔ جولیا نے اپنے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈال کر 2.5 کا پسٹول نکالا اور بستر سے اتر آئی۔ ٹھیک اس وقت عمارت کی کسی دور افتادہ حصے میں فائر کی آواز آئی، وہ پسٹول سنبھالے ہوئے دروازے کی طرف آ رکی۔ انداز میں کسی قدر ہچکچاہٹ پائی جاتی تھی، پوری عمارت بھی تو اس نے نہیں دیکھی تھی، لہٰذا اس طرح کمرے میں نکل جانا مناسب نہ ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اس نے ماریا کی گھٹی گھٹی آواز سنی۔ کمرے سے باہر مت نکلنا، کسی نے بھاری آواز میں کہا۔ جولیا کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں، آخر چکر کیا ہے؟ اس نے سوچا کہ کم از کم اسے کسی کو آواز ہی دینی چاہیے، ورنہ اس طرح اس کی خاموشی غیر فطرتی سمجھی جائے گی۔ کیا بات ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ اندر ہی ٹھہری مادام، وہیں بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ کوئی خاص بات نہیں، عمارت کو خالی سمجھ کر کچھ چور گھس آئے تھے۔ جواب بڑی صاف ستھری انگلش میں ملا تھا۔ جولیا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر رہ گئی، وہ یقیناً انہی تینوں گھریلو ملازمین میں سے کوئی تھا۔ یہ چیخ کیسی تھی؟ جولیا نے اونچی آواز میں کہا، اور شاید میں نے ایک فائر بھی سنا ہے۔ کوئی خاص بات نہیں مادام، ہمارا ایک ساتھی زخمی ہو گیا ہے، جواب ملا۔ جولیا نے سوچا یہ بھی کہ کوئی خاص بات نہیں کہ ایک ساتھی زخمی ہو گیا ہے، عجیب لوگ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر بستر پر جا بیٹھی، لیکن پستول اب بھی ہاتھ ہی میں تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالی، 5 بجنے والے تھے، یعنی جو بھی واقعہ ہوا 4 اور 5 کے درمیان ہوا، جب عموماً گہری نیند کا دور ہوتا ہے۔ لیکن آپ باہر آنا چاہتی ہیں مادام؟ داداری سے آواز آئی۔ ہاں، جولیا اٹھتی ہوئی بولی، اس نے پستول بیگ میں رکھ دیا اور سلیپنگ گاؤن پہننے لگی۔ دروازہ کھول کر راہداری میں چلی تو ملازمین میں سے ایک سامنے کھڑا نظر آیا۔ کوئی تشویش کی بات نہیں، اس نے کہا، ہم میں سے ایک کے بازو پر خنجر کا زخم لگا ہے، لیکن میں نے تو فائر کی آواز سنی تھی، ہم میں سے کسی نے کیا ہوگا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آخر بات کیا ہے، تم لوگ بتاتے کیوں نہیں؟ ہم تو صرف محافظت کے لیے ہیں مادام، کسی خاص بات کا علم سیکرٹری ہی کو ہوگا، اس نے صرف کچھ دشمنوں کا ذکر کیا تھا، دشمنی کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ ماریا کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، شاید وہ بہت زیادہ ڈر گئی ہو۔ مجھے بتاؤ اس کا کمرہ کون سا ہے۔ لیکن نہیں، ٹھہرو، پہلے مجھے زخمی کو دیکھنا چاہیے۔ ارے وہ کوئی خاص بات نہیں، وہ ہنس کر رہ گیا، شاید تمہارے لیے کوئی خاص بات نہیں، جولیا نے خشک لہجے میں کہا، مطلب یہ کہ معمولی سا زخم ہے۔ خیر آئیے اسے بھی دیکھ لیجیے، کچن میں بیٹھا ہوا کافی پی رہا ہے، ذرا سی محنت اسے کافی کی طلب محسوس کرا دیتی ہے۔ اچھا تو پھر ماریا کی طرف چلو۔ ماریا واقعی بہت خوف زدہ تھی اور جولیا کی آواز سنے بغیر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ مادام، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ چور تھے، خالی گھر سمجھ کر گھس آئے تھے اور بھاگ گئے۔ جولیا نے اسے تشویش دینے کی کوشش کی۔ بیٹھ جاؤ، جولیا نے اس کے شاہانہ بستر پر پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود بھی کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ مادام میں بہت خائف ہوں، ہمارے آدمیوں نے انہیں مار بھگایا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ ان میں سے کوئی چیخا بھی تو تھا اور ایک فائر بھی ہوا تھا۔ ہاں، ایک آدمی زخمی ہو گیا ہے، لیکن گولی سے نہیں، اندھیرے میں اس پر خنجر سے حملہ کیا گیا تھا۔ کون تھا؟ یہ تو میں نہیں جانتی۔ جس نے تمہاری خوفگاہ کا راستہ بتایا تھا، اس کا بیان ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی تشویش کی بات نہیں، بازو میں معمولی سا زخم آیا ہے اور وہ کچن میں بیٹھا کافی پی رہا ہے۔ میں سمجھ گئی، تاریخ ہوگا، وہ کافی کا کیڑا ہے۔ لیکن مادام یہ معمولی چوروں کی حرکت نہیں تھی، آپ کو خوفزدہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ بیان دیا گیا ہے۔ اوہ، تو تم سچی بات بتاؤ، میسیو شیمران کے دشمن، وہ ان کی زندگی میں بھی کئی بار گھر میں گھسنے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن میسیو شیمران کی بیدار مغزی کی بنا پر انہیں کامیابی نہیں ہو سکی۔ سوال تو یہ ہے کہ ایسے حالات میں اس نے پولیس کو مطلع کیوں نہیں کیا؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات باہر بھی پھیل جائے۔ اور ہاں دیکھیے، آپ بھی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے گا، سردار امان سے بھی نہیں، جو آپ کو پہنچانے آئے تھے۔ حد ہو گئی، میسیو شیمران نے اپنے وکیل سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ چار افراد اس سے واقف ہیں، میرا مطلب ہے تم چاروں۔ اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم میں سے کوئی اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرے گا؟ وہ ہم چاروں پر اعتماد کرتے تھے اور ہم میں سے کسی نے ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ انہیں آدمیوں کو پرکھنا آتا تھا اور فیصلے حتمی ہوتے تھے۔ میں تو واقعی بڑی الجھن میں پڑ گئی ہوں۔ اب یہی دیکھو کہ ان حالات کی بنا پر تو میں اتنی مغموم نہیں ہو سکی جتنی مجھے ہونا چاہیے۔ درست ہے، وہ سر ہلا کر بولی، بہرحال میسیو شیمران کی وصیت نامے پر اس پر کچھ نہ کچھ روشنی ضرور ڈالی گئی ہوگی۔ پہلی فرصت میں اسے میری بیداری سے مطلع کر دینا، اور اب مجھے ان تینوں کے بارے میں بتاؤ جتنا تم کچھ جانتی ہو۔ وہ بڑی بڑی مونچھوں والا سجاد ہے جو آپ کو یہاں پہنچا گیا تھا، جس کا ایک کان ٹوٹا ہوا ہے، گل مر ہے، اور وہ جو زخمی ہوا ہے، طارق ہے۔ تینوں سابق فوجی اور بہت دلیر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تینوں روانی سے انگلش بول سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتی۔ ان کے بارے میں یہ بتا سکتی ہوں کہ ایک پرسنل سیکرٹری کے فرائض سے بخوبی واقف ہوں، کسی کی ملازمت میں رہوں یا نہ رہوں، اس کے راز میرے ساتھ قریب قبر میں ہی جائیں گے۔ میرے والدین بے حد شریف تھے اور بچپن ہی سے مجھے اصول پرستی کی اہمیت سمجھاتے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ شیمران کے دشمن اس سے کیا چاہتے ہیں۔ یقین کیجئے مادام، میسیو شیمران نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ خیر خیر، کیا وکیل اب بیدار ہو گیا ہوگا؟ یقیناً، یہ لوگ بہت سویرے اٹھ جاتے ہیں، عبادت کے لیے بھی ابھی ان سے فون پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے پہلے کچن میں چلو۔ او اچھا، آپ بھی مجھے یہ دکھانا پڑے گا کہ آپ کو ان لوگوں کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا پسند آئے گا یا نہیں۔ وہ دونوں کچن میں آئیں، وہ ملازم اب بھی کچن میں ہی تھا جس کے بازو پر پٹی بندی ہوئی تھی۔ دونوں نے اس کی مجاز پرسی کی اور وہ ہنس کر بولا، کوئی خاص بات نہیں، اے غافل، اگر غافل ہوتا تو خنجر بازو کی بجائے پہلو میں اتر جاتا۔ لیکن کیا میں آپ کو کافی پیش کروں؟ ہم خود دیکھیں گے، جولیا نے کہا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ شکریہ مادام، وہ کچن سے نکل گیا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ جولیا نے ماریا سے پوچھا۔ طارق۔ تم کہتی ہو ریٹائرڈ فوجی ہے؟ آخر یہاں کتنی چھوٹی عمر میں لوگ ریٹائر کر دیے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے میسیو شیمران نے یہی بتایا تھا۔ ماریا ناشتہ تیار کرنے لگی اور جولیا اس کا ہاتھ بٹاتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اب کیا ہوگا۔ کیا وکیل وصیت نامہ لے کر آئے گا؟ اور جب لاش آخری رسوم کے لیے اسپتال سے لائی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ نہ کبھی اس کی شادی ہوئی تھی اور نہ ہی بیوہ ہو جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ ایسی صورت میں وہ کسی طرح نیچرل نظر آ سکے گی، کہیں کوئی حماقت نہ سرزد ہو جائے۔ دفن وہ شخص کچن میں داخل ہوا جس کا نام ماریا نے سجاد بتایا تھا۔ آپ کی کال ہے مادام، اس نے بڑے ادب سے جولیا کو اطلاع دی۔ میری کال؟ جولیا نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، شاید سردار امان ہے۔ اوہ اچھا، وہ نیک دل بوڑھا، جولیا نے کہا، اور سجاد کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ تم کیسی ہو؟ کوئی دشواری تو پیش نہیں آئی؟ سردار امان نے دوسری طرف سے پوچھا۔ بہت بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ امید ہے کہ تم آخری رسوم میں شرکت کرو گے، میں یہاں تمہارے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتی۔ بے فکر رہو، میں نے رات ہی سے آخری رسوم کی تیاریاں شروع کرا دی ہیں، تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ کیا خیال ہے تابوت پہلے گھر لایا جائے یا براہ راست چرچ پہنچا دیا جائے؟ جیسا تم مناسب سمجھو۔ ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شمران کی موت کی اطلاع ابھی تک اس کے کسی سناشا کو نہیں ملی۔ میں لوگوں کو مطلع کر رہا ہوں اور وہ حیرت ظاہر کر رہے ہیں، اور انہیں دکھ ہے کہ شمران کی لاش اسپتال کے سرد خانے میں پڑی ہے۔ میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں سردار امان، میں کچھ بھی تو نہیں جانتی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ صرف اپنے ملازموں کے رحم و کرم پہ تھا۔ خیر تو میں کس وقت آؤں؟ ایک گھنٹے بعد۔ تم میرے لیے بہت تکلیف اٹھا رہے ہو، میں شرمندہ ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ سلسلہ منتقل ہونے کے بعد اب جولیا نے ریسیور کینڈل پر رکھ دیا۔ کچن میں واپس آ کر اس نے ماریا سے کہا، کتنی عجیب بات ہے، شمران کے شناساؤں کو اس کی موت کی اطلاع نہیں دی گئی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب تک آپ یہاں نہ پہنچ جائیں ان کی موت کی اطلاع کسی کو نہ دی جائے، صرف وکیل اور گرینڈ ہوٹل کے مینیجر پر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا تھا، لہذا ان دونوں کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ کیا گرینڈ کے مینیجر سے خصوصی تعلقات تھے؟ نہیں۔ جسٹ نمبر ایک سائٹ اے، یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیا میں نہیں جانتی مادام، انہوں نے مجھے اس کی وجہ نہیں بتائی تھی، شمران نے یہاں کس قسم کے فلاحی کام کیے تھے؟ بہتری ہے مادام، مثال کے طور پر ایک محتاج خانے کو لے لیجئے۔ ہمارے یہاں سرکاری طور پر ایسا کوئی ادارہ نہیں جہاں بوڑھے اور معذور لوگوں کو دیکھ بھال ہو سکے۔ میٹھو شمران نے اپنے اخراجات پر ایک ایسا محتاج خانہ قائم کیا تھا اور یہاں کے مخیل لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اجتماعی طور پر ملک بھر میں اپنے ایسے ادارے قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اور ایسا شخص گمنامی کی موت مر گیا، اس کے شناساؤں کو اس کی موت تک کی خبر نہ ہوئی، کتنی عجیب بات ہے۔ ماریا کچھ نہ بولی، اس کے چہرے پر ایسا ہی تاثر تھا جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اسے بھی حیرت ہے۔ گرینڈ ہوٹل کے مینیجر کو اپنی قیام گاہ سے ہوٹل تک پہنچنے کے لیے 3 فرلانگ کا لمبا اور ویرانہ راستہ طے کرنا پڑتا تھا۔ راستہ دشوار گزار تھا، اس لیے جیپ کی رفتار زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ دن کے 9 بجے تھے، وہ خود ہی اپنی جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ پچھلی رات دیر تک جاگنے کی بنا پر دن چڑھے تک سوتا رہا۔ گزشتہ رات کو جب مسز شمران والی الجھن اس کے سامنے آئی اور پھر اس کے بعد کوئی نامعلوم غیر ملکی عورت اسے فون پر بور کرتی رہی، کوئی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ شاید نشے میں جھونک میں رہی تھی۔ آخر کار اس نے کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، جس کا جواب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب چاہے مل سکتی ہے، لیکن میں اچانک کہاں ملوں گی، اور تمہیں تھوڑا وقت دینا پڑے گا، اس نے کہا۔ اور مینیجر کو یقین آ گیا کہ وہ 100% نشے میں تھی۔ اس وقت اچانک پھر اس کی جھک جھک یاد آ گئی اور وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون تھی۔ نشے کے عالم میں کی جانے والی بکواس بھی اپنا کوئی پس منظر رکھتی ہے، خدا جانے اس کے ذہن میں کیا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا، جہنم میں جائے۔ کیا جیسے ہی اس نے نشے میں پہنچ کر گاڑی بائیں جانب کو موڑی نے کی کوشش کی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ اچانک سامنے آ گئی تھی۔ اس نے پورے بریک لگائے اور جیپ الٹتے الٹتے بچی۔ گاڑی روکو، وہ اسے اچانک آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو گالیاں کھاتا یا اس کے ہاتھوں پٹ گیا ہوتا، لیکن وہ بڑی اسمارٹ لڑکی تھی، جین اور جیکٹ میں تو غضب ڈھا رہی تھی۔ مینیجر کے اعصاب پر دباؤ پڑا تھا، لیکن وہ کھڑی ہنس رہی تھی۔ یو ریشین معلوم ہوتی ہو، آہستہ آہستہ مینیجر بھی سکون میں آتا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، وہ بلا آخر بولا۔ مجھے برا بھلا کہو، لڑکی نے کہا، خطرناک حرکت کی تھی، میں تمہیں خوفزدہ کرنا چاہتی تھی، تمہاری دشمن ہو گئی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ نہ ہوئی ہوگی، ویسے تم اول درجے کے فراڈ ہو۔ محترمہ، میں بے تکلفی کا عادی نہیں ہوں، مینیجر نے کسی قدر ترش لہجے میں کہا، اس کے باوجود تمہیں سننا پڑے گا۔ آخر کیوں؟ یہ تم نے مسز شمران کہاں سے نکال لی؟ وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اوہ، وہ اسے غور سے دیکھ کر رہ گیا۔ پچھلی رات فون پر میں ہی تھی جس نے تمہیں بور کیا تھا، اور شاید نشے میں تھی، ہرگز نہیں۔ تمہاری اس حرکت نے میرے ذہن پر اچھا اثر نہیں ڈالا، میں خود کو پاگل محسوس کر رہی تھی۔ تم بار بار ایسے میری حرکت کہہ جا رہے ہو، یہ کس طرح بھی درست نہیں۔ پھر کس کی حرکت کہوں، اس نے کہا، اور وہ آگے بڑھ کر بے تکلف سے جیپ میں چڑھ گئی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں. اس نے اس کے برابر ہی بیٹھتے ہوئے کہا، کیسی حقیقت؟ وہ عورت کون ہے جو شمران کی بیوہ بن کر نازل ہوئی ہے؟ تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ مسٹر شمران نے بذات خود ان کے لیے کمرہ مخصوص کرایا تھا. میں تسلیم نہیں کر سکتی. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تمہارے فراڈ کی پول کھلے گی. میرے پاس مسز شمران کی تحریر موجود ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ تنہا گرینڈ ہوٹل نہیں پہنچی. ان کے ساتھ یہاں کا ایک معزز آدمی سردار امان بھی تھا. اچھا، وہ لفنگا جو ہر عورت سے نظر ملاتے ہی آنکھ مارتا ہے. شاید تم اس وقت بھی نشے میں ہو. اس سے زیادہ شائستہ آدمی پورے سردار گڑھ میں نہ نکلے گا. بہت خوب، تو گویا شائستہ آدمی عورتوں کو آنکھ نہیں مارتے. تم میرا وقت برباد کر رہی ہو. میں تمہاری زندگی تلف کر دوں گی. سوال یہ ہے کہ تم آخر ہو کون، اور تم ان معاملات سے کیا سروکار ہے؟ میں روزہ شمران ہوں. کیا مطلب؟ یعنی اس کی بیوی ہو؟ اوہ، تو یہ بات ہے، اور غلط بھی نہیں ہے. ثبوت کے لیے میرے پاس کاغذات موجود ہیں. تو پھر تمہیں پولیس سے مدد حاصل کرنی چاہیے. میری گاڑی کے آگے مرنے کی کوشش کیوں کر ڈالی؟ اگر میں نے پولیس سے مدد حاصل کی ہوتی تو تم جیل چلے گئے ہوتے. بھلا مجھے سے اتنی ہمدردی کیوں؟ میری شرافت کا تقاضا. میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہیں اس سلسلے میں بیوقوف بنایا گیا ہے. کس نے بنایا بیوقوف؟ تم اچھی طرح جانتے ہو. جانتا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتا. میرا کاٹیج یہاں سے دور نہیں. میرے ساتھ چلو، ماں ثبوت سب کچھ تمہارے علم میں لے آؤں گی. کس کاٹیج کی بات کر رہی ہو؟ گرین کاٹیج کی. اوہ میرے خدا، تو تم روزہ پہلے گری ہو. میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے، تم بہت اچھی آرٹسٹ ہو. ٹھیک سنا ہے تم نے، پہلے پہلی گریو تھی، اب شمران ہو. کب ہوئی تھی شادی؟ 3 ماہ پہلے کی بات ہے. لیکن یہاں شادی شاید کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے. گاڑی سٹارٹ کرو اور چلو میرے ساتھ، میں تمہیں مطمئن کر دوں گی. اچھا اب تو چلنا ہی پڑے گا، مینیجر مسکرا کر بولا. تمہاری 3 پینٹنگز ہوٹل میں بھی لگی ہیں، لیکن مجھے تمہارا ریجنٹ پسند نہیں، بہت بکواس کرتا ہے. میرا ایجنٹ نہیں بلکہ دوست ہے. میری جو پینٹنگز فروخت ہوتی ہیں ان کی آمدنی اس کے لیے وقف کر دی گئی ہے. میں اس طرح اپنی تصاویر نہیں بیچتی، اس کی مدد کرنا مقصود تھا. مینیجر کچھ نہیں بولا. اس نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی بائیں جانب کو موڑ دی تھی. گرین کاٹیج کا راستہ بتانے کی ضرورت نہیں، 3-4 منٹ بعد گاڑی گرین کاٹیج کے سامنے جا رکی. میں تمہیں اپنی شادی کے لیے کاغذات دکھا دوں گی، روزہ نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا. مینیجر بھی اتر گیا اور اس کے ساتھ برامدے کی طرف بڑھتا ہوا بولا، آخر تم اس شادی پر رضامند کیسے ہو گئی تھی؟ وہ خاصا معمر آدمی تھا اور تم بے حد جوان. تمہیں اس سے کیا؟ وہ بگاڑ کر بولی، معافی چاہتا ہوں، میرا خیال ہے اس کی تسلیم شام تک ہو جائے گی، لیکن میں شرکت نہ کر سکوں گی. کیوں؟ وہ فرانس سے آئی ہے، اس کے پاس ایسے کاغذات ہوں گے جو میرے کاغذات کی تاریخ سے پہلے کی تاریخ والے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ میری حیثیت، میری شادی قانون ناجائز قرار دی جائے گی. نہیں، میں اس حد تک اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی. سوال تو یہ ہے کہ تم نے اس شادی کو چھپائے کیوں رکھا؟ اس کے ساتھ ساتھ کبھی کسی تقریب میں بھی نہیں دکھائی دی. سنو، یہ شادی مجبوراً ہوئی تھی. ایک شام ہم دونوں ساتھ تھے، میں نے بہت زیادہ پی لی تھی، سچ میں نشہ ہو گیا تھا. اس نے میری اس کیفیت سے فائدہ اٹھایا. بعد میں ہوش آنے پر میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا. اسے کورٹ میں جا کر شادی کرنی پڑی. ہمارے درمیان محبت نام کی کوئی چیز کبھی نہیں رہی. وہ سیٹنگ روم میں داخل ہو گئے جہاں ایک آدمی پہلے ہی موجود تھا. انہیں دیکھ کر اٹھ گیا، خاصا توانا اور جوش شکل نظر آتا تھا، لیکن چہرے پر پھیلی ہوئی حماقت پہلی ہی نظر میں محسوس کی جا سکتی تھی. روزہ، اسے حیرت سے دیکھتی ہوئی بولی، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں عمران ہوں اور یہاں انتظار کر رہا ہوں. کیوں؟ پپ 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 پپ. وہ صرف ہکلاتا رہا. پپ 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 کیا؟ پورٹریٹ، وہ جھٹکے کے ساتھ بولا. کیسی پورٹریٹ؟ اپنی پورٹریٹ بنوانا چاہتا ہوں. میں پروفیشنل نہیں ہوں. تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ بھیج کر مر بھی گئے، وہ احمقانہ انداز میں بولا. کیا بک رہے ہو؟ ایک ہفتے پہلے میسیو شمران نے مشورہ دیا تھا کہ تم پورٹریٹ بنوا لو. تم جا سکتے ہو، میں برباد ہو جاؤں گی اگر تم نے میری پورٹریٹ نہ بنائی. کیا مطلب؟ 30,000 کی شرط ہو گئی تھی. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کہہ کیا رہے ہو؟ وہاں اس وقت ایک آدمی اور بھی تھا. جب میسیو شمران نے مجھ سے پورٹریٹ کے لیے کہا تو وہ بولا کہ تم میری پورٹریٹ نہیں بناؤ گی. میں نے کہا ضرور بناؤ گی. بس بات بڑی اور شرط ہو گئی. کیا تم اتنے ذی حیثیت ہو کے شرط ہار جانے پر 30,000 کی ادائیگی کر سکو گے؟ گاڑی بیچ دینی پڑے گی اور باپ سے کہنا پڑے گا کہ چوری ہو گئی گاڑی, تو پھر جاؤ اپنی گاڑی بیچ دو. بہت اچھا, عمران سعادت مندانہ انداز میں سر کو جنبش دے کر کہا اور نکاسی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا. روزہ نے عجیب انداز سے مینیجر کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر بولی تھی ٹھہرو. عمران دروازے کے قریب پہنچ گیا, اس طرح رکا جیسے قدرت نے پورے بریک لگا دیے ہوں, لیکن مڑا نہیں, جیسے رکا تھا ویسے ہی کھڑا رہا. وہ مینیجر کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی واپس آ کر بیٹھ جاؤ. عمران بالکل مشینی انداز میں مڑا اور نپے تلے قدم رکھتا ہوا صوفے کے پاس پہنچ گیا اور پھر بیٹھا, پھر اسی طرح تھا. کیا مشغلہ ہے تمہارا؟ کچھ بھی نہیں. بات کیا کرتے ہیں؟ ایکسپورٹ کا بزنس ہے. سردار گٹھ ہی میں رہتے ہو؟ نہیں, گرمیاں گزارنے آیا ہوں, دارالحکومت میں قیام ہے. پورٹریٹ کی کتنی قیمت ادا کر سکو گے؟ پورے 30,000, وہی جو میں شرط میں جیتوں گا. وہ ہنس کر بولی, ضروری تو نہیں کہ وہ شرط ہارنے پر اتنی ہی رقم تمہارے حوالے کرے. نہ کرے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی, کیونکہ میں تو اپنی گاڑی بیچ دینے پر بھی تیار ہوں. جاؤ یار, مینیجر ہاتھ ہلا کر بولا, کیوں اپنا اور دوسروں کا وقت برباد کر رہے ہو؟ تمہارے کہنے سے تو نہیں جاؤں گا, عمران نے غصیلے لہجے میں کہا. اچھا جاؤ, پھر کسی وقت آنا, روزہ ہنس کر بولی. عمران ایک بار پھر سعادت مندی کا مظاہرہ کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر بولی ٹھہرو. وہ رک گیا اور روزہ نے کہا, تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شرط کس سے ہوئی تھی. 30,000 کی شرط کوئی مالدار ہی لگا سکتا ہے. خان داور سے شرط ہوئی تھی؟ واقعی؟ روزہ نے آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. ہاں, اور وہ ضرور ہاری ہوئی رقم میرے حوالے کر دے گا. ان لوگوں کے حلقے میں تمہاری پہنچ کیسے ہوئی؟ مینیجر نے تنزیانہ لہجے میں کہا. ارے تو کیا ہوا, کوئی گرا پڑا آدمی ہوں کیا میں؟ میرے ڈیڈی کے سوٹ پیرس سے ڈرائی کلین ہو کر آتے ہیں اور ٹوائلٹ پیپر سویڈن سے براہ راست امپورٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں. ابھی تصدیق ہو جاتی ہے, میں خان داور سے پوچھ لیتا ہوں, مینیجر نے کہا. اور وہ اٹھ کر ٹیلی فون والی میز کے قریب آیا. عمران روزہ کی طرف دیکھ کر اس طرح مسکرانے لگا جیسے مینیجر کو اول درجے کا بے وقوف سمجھتا ہو. وہ بھی اسے آنکھ مار کر مسکرائی, لیکن عمران کا حلیہ اچانک ایسے ہو گیا جیسے قیامت ٹوٹی ہو. روزہ نے اسے محسوس کر لیا, بالکل کسی بھولی والی لڑکی کے انداز میں شرمایا تھا. ادھر مینیجر کسی سے فون پر گفتگو کرنے لگا, جلد ہی ریسیور کینڈل پر رکھ کر واپس آیا اور گھورتا ہوا بولا, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, خان داور سے شرط ہوئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں. ٹھیک ہے, اب تم جاؤ, کل کسی وقت آنا, میں یہیں ملوں گی, روزہ نے عمران سے کہا. شکریہ, عمران نے کہا اور اسی طرح اٹھ کر بھاگ گیا جیسے خدشہ ہو کے پھر روک لیا جائے گا. دونوں نے بے ساختہ کہکہ لگایا. پتا نہیں کس قسم کا آدمی ہے, روزہ نے کہا. خان داور سے کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ شمران کی کسی دوست کا لڑکا ہے, زی حیثیت لوگ ہیں. ایک پورٹریٹ کے 30,000 کچھ برے تو نہیں؟ وہ مینیجر کو آنکھ مار کر مسکرائی. جواباً وہ بھی مسکرایا تھا لیکن آنکھ مارنے کی جسارت نہ کر سکا. ویسے اسے اس بات اس کا یہ انداز بہت دل آویز لگا تھا. تم مجھے یہاں جس لیے لائی ہو وہ بات ابھی تک آگے نہیں بڑھی. میں تمہیں یہاں اس لیے لائی ہوں کہ میں تمہیں اپنا ہمدرد بناؤں گی, لیکن اس سے کیا ہوگا؟ شمران کا حلقہ احباب بھی سبھی جانتے ہیں کہ اس کی بیوی پیرس میں موجود ہے. وہ وقتاً فوقتاً اس کا تذکرہ کرتا رہتا تھا. ٹھہرو, بولتے ہوئی بولی, میں اپنے کاغذات لاتی ہوں. وہ سٹنگ روم سے چلی گئی اور مینیجر بیٹھتا سوچتا رہا کہ آخر وہ اس کے لیے کیا کر سکے. اگر شمران سے اس کے قریبی تعلقات تھے تو اسے اس کا علم ہو رہا ہوگا. پھر اس نے اسے شادی کرنے پر کیوں مجبور کیا تھا؟ اس کے اپنے مذہب کے مطابق وہ شادی سرے سے قانونی ہی نہیں تھی. وہ الجھتا رہا اور تھوڑی دیر بعد روزہ واپس آ گئی اور اسے شادی کا سرٹیفکیٹ دکھاتے ہوئے بولی, صرف تم میری مدد کر سکتے ہو. میں کس طرح تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ وہ تحریر میرے حوالے کر دو جس کی بنا پر مسز شمران کے لیے کمرہ مخصوص کیا گیا تھا. تحریر؟ ہاں یقیناً, اس سلسلے میں اسی کی تحریر مجھ تک پہنچی تھی. وہ خود نہیں آ سکا تھا, لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے اسے ضائع کر دیا تھا یا اب بھی میز کی کسی دراز میں پڑی ہوگی. وہ بے حد ضروری ہے. لیکن کیا واقعی تمہیں علم نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے؟ کیسے علم ہوتا جبکہ وہ ہرگز شادی شدہ نہیں تھا. اس کے حلقے کے بہتری لوگ شہادت دیں گے کہ وہ اس سے لیسی ماتھیپ کی باتیں کرتا رہتا تھا. میں جانتی ہوں, پھر تم کس طرح اپنا حق جتا سکو گی؟ قانون کی گرفت میں آ جاؤ گی کہ دیدہ دانستہ پہلی بیوی کی موجودگی میں تم نے اسے شادی کی. لیسی ماتھیپ کا کوئی وجود نہیں تھا, اس پر لیسی ماتھیپ کے دورے پڑتے تھے. میں نہیں سمجھا, جب میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے سوسائٹی میں ذلیل کر دینے کی دھمکی دی تو اس نے کہا کہ وہ اپنی اس غلطی کا ازالہ مجھ سے شادی کر کے کر سکتا ہے۔ میں نے لیسی ماتیب کا حوالہ دیا تو اس نے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ دراصل اس نام کی ایک لڑکی کبھی تھی جسے وہ چاہتا تھا۔ ایک حادثے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ شمران اسے اتنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے لیے اس کی اچانک موت اس کا نفسیاتی مرض کا سبب بن گئی۔ خدا کی پناہ، مینیجر طویل سانس لے کر بولا، تب تو تم ٹھیک، شادی کے بعد اس کی کوٹھی میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ اس نے میری خوشامد کی تھی کہ میں 3-4 ماہ انتظار کروں، اس دوران وہ آہستہ آہستہ لیسی ماتیب سے بیزاری کا اظہار کرتا رہے گا اور پھر کسی دن اچانک اعلان کر دے گا کہ اس نے لیسی ماتیب کو طلاق نامہ بھجوا دیا ہے۔ اس طرح اس کی پوزیشن بھی صاف ہو جائے گی اور مجھ سے شادی کے اعلان کے بعد دونوں ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ بڑی عجیب کہانی ہے، مینیجر نے متحیرانہ انداز میں بڑی پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، لیکن اس نے اپنی اسکیم پر عمل نہیں کیا، یعنی 3 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی لیسی ماتیب کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اور طلاق نامہ اسے بھجوانے کی بجائے خود اسے بلوا لیا۔ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس کی املاک پر قابض ہو جائے گی۔ اگر تم شمران کی تحریر میرے حوالے کر دو تو بات بن سکتی ہے، اگر اس کے وکیل کے پاس بھی کچھ ایسے کاغذات برآمد ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کیسے کاغذات؟ مثال کے طور پر کوئی وصیت نامہ جس میں لیسی ماتیب کا ذکر ہو؟ تب پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، وہ مایوس سے بولی۔ آج اس کی تدفین کے بعد ہی شاید وکیل لیسی ماتیب سے ملاقات کرے، میں کیا کروں گا؟ ہاتھ منتی ہوئی بولی، خاموشی اختیار کرو، بدنامی سے بچی رہو گی اور کوئی بہتر آدمی تمہاری پسند بن سکے گا۔ میں بالآخر بے وقوف بن گئی، ایسے اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، آدمی کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مشورے کا شکریہ، وہ تلخ لہجے میں بولی، اتنی عقل تو میں بھی رکھتی ہوں کہ خامخواہ تمہیں تکلیف دی، جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اب ایسی بھی کیا مربدی، کم از کم کافی ہی پلوا دو۔ ہوں ہاں، میں کافی کے لیے کیا آئی ہوں، بیٹھو، آ ہی رہی ہوگی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر مینیجر نے آہستہ سے کہا، تم خامخواہ ناراض ہو گئی، میں اس کے حامیوں میں سے تو نہیں ہوں، مجھے افسوس ہے میرا رویہ نامناسب تھا۔ کوئی بات نہیں، تم پریشان ہو، میں شمران کی تحریر تلاش کر کے تم کو پہنچا دوں گا، تم بے فکر رہو۔ وہ کچھ نہ بولی، ایک بوڑھا ملازم کافی لے آیا تھا، کافی نوشی کرنے کے دوران وہ خاموشی رہی۔ مینیجر اتنی دیر میں اس سے خاصا متاثر ہوا تھا اور اس کی توقع تھی کہ آئندہ بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، ابھی تو وہ شمران کی تحریر ہی اس تک پہنچائے گا۔ روزہ بڑی دلکش تھی، خصوصیت سے مغموم ہو جانے کے بعد تو اس کی شخصیت ہی بدل کر رہ جاتی تھی، حسن میں اضافہ ہو جاتا تھا، آرٹسٹ نہیں بلکہ خود ہی اعلیٰ ترین آرٹ کا نادر نمونہ معلوم ہونے لگتی تھی۔ کافی نوشی کرنے کے بعد مینیجر جلد ہی ملنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک بے سو حرکت بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور فون پر کسی کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے جواب ملنے پر بولی، خان داور سے کہو کہ روزہ ہے۔ کچھ دیر انتظار کرتی رہی، ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، خان داور، وہ احمق کون تھا؟ میں نہیں جانتا، پچھلے ماہ سے شمران کے ساتھ دیکھا جاتا رہا ہے، مصاحبت کے لیے دلچسپ آدمی ہے، آخر کسی کھاتے پیتے گھرانے کا نہ ہوتا تو میں کوشش کرتا کہ میرا مصاحب بن جائے۔ تم لوگ فضولیات میں بہت وقت ضائع کرتے ہو، دوسری طرف سے ہلکا سا قہقہہ سنائی دیا اور وہ جھنجھلا کر بولی، میں اس کی پورٹریٹ ضرور بناؤں گی۔ اوہ نہیں، دوسری طرف سے آواز آئی، مجھے بھی احمقوں سے دلچسپی ہے، اور پھر اس نے وعدہ کیا تھا کہ شرط میں جیتی ہوئی پوری رقم میری خدمت میں پیش کر دے گا۔ تب تو کوئی بات نہیں ہے، ضرور بناؤ، تدفین کس وقت ہوگی؟ غالباً سپہر کو۔ وکیل اسے کس وقت ملے گا؟ شام کی چائے پر، مجھ سمے شہر کے کئی معززین بھی اس وقت وہاں موجود ہوں گے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی وصیت نامہ موجود ہے۔ ٹھیک 6 بجے میں تمہارے ہاتھ میں، وہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ گڈ، تو تم نے تیزی دکھائی ہے، تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ میں منتظر رہوں گی، اس نے کہا اور ریسیور کینڈل پر رکھ دیا۔ تدفین کے بعد جب حاضرین فردن فردن جولیا سے اظہار ہمدردی کرنے لگے تو اس کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ عمران اس کے سامنے کھڑا ہکلا رہا ہے، اظہار ہمدردی ہی کر رہا ہوگا، لیکن جولیا کے پلے کچھ بھی نہ پڑ سکا۔ وہ پھر آگے بڑھ کر ایک دوسرے صوفے پر جا بیٹھا، جولیا دوسرے ہمدرد کی طرح متوجہ ہو گئی۔ شمران کی سیکرٹری ماریا شاید کچھ مخصوص لوگوں کو روک رہی تھی اور وہ دوسری جانب والے صوفوں پر بیٹھتے جا رہے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اظہارِ ہمدردی کر کے چلے گئے تھے۔ عمران بھی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ماریا اس کے قریب پہنچ کر بولی، جناب آپ کو بھی تکلیف دی جائے گی، ذرا دیر تشریف رکھیے، وصیت نامہ سن کر تشریف لے جائیے گا۔ یعنی کہ میں؟ جی ہاں آپ، مسٹر شمران آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ شکریہ ان کا، عمران نے بھوکلائے ہوئے انداز میں کہا اور لڑکتے ہوئے قدموں سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خوب تو تم بھی روکے گئے ہو، اس صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک قداور اور وجیہ آدمی نے کہا، جس پر عمران بحالتے بدحواسی ڈھیر ہو گیا تھا۔ اوف او خان داور آپ ہیں، وہ سنبھلنے کی کوشش کا اظہار میں ہکلایا۔ قاعدے سے بیٹھو، ہم یہاں تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، عمران ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا اور کسی بت کی طرح جامد و ساکت ہو گیا، حد تک کہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہی تھی اور جولیا اپنی جگہ خاموش بیٹھی بار بار کا نکھیوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ تم نے مسز شمران کو دیکھا؟ جی ہاں۔ کیا خیال ہے؟ اب اردو میں کیا خیال ظاہر کروں، فرانسیسی مجھے آتی نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مسز شمران ان کے مقابلے میں بہت بوڑھے تھے، یعنی یہ مسز شمران نہیں ہو سکتی۔ نہ ہو سکتی تو پھر کیسے ہوتی؟ میرا خیال ہے کہ کہیں کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے، خان داور نے کہا۔ کس قسم کی غلطی خان داور؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا، کیا اس کی ناک صحیح پوزیشن میں نہیں ہے؟ تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ اچھا کیا مطلب؟ کیا یہ کوئی غلط عورت تو نہیں؟ آج تک کوئی غلط عورت میری نظر سے نہیں گزری، مرد ہی غلط سلط ہوتا ہے۔ اچھا بس خاموش رہو، خان داور اس کی ناسمجھی پر جھنجھلا گیا۔ ٹھیک ہے، اس وقت وکیل کی آواز سنائی دی، خواتین و حضرات آپ کو علم ہوگا کہ میسیو شمران یہاں 10 سال سے مقیم تھے اور ایک طرح سے یہاں کے شہری ہی تھے۔ ان کے فلاحی کاموں سے متاثر ہو کر حکومت نے یہاں کی شہریت عطا کر دی تھی۔ مادام شمران یہاں آنے پر آمادہ نہیں تھیں، لیکن انتقال سے ایک ہفتہ قبل انہوں نے مجھے بتایا کہ مادام شمران آ رہی ہیں۔ وہ بہت بے چین تھے، چاہتے تھے کہ ان کے مرنے سے قبل ہی مادام یہاں پہنچ جائیں، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ وہ کینسر کے مریض تھے، لیکن انہوں نے یہ کسی کو نہ بتایا کہ ان کے مولج نے انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ وہ بہت تھوڑے دنوں کے مہمان ہیں۔ وہ خود بھی موت کی آہٹ محسوس کر رہے تھے، لہذا انہوں نے اپنا وصیت نامہ مرتب کر کے میرے حوالے کر دیا۔ اس نے خاموش ہو کر حاضرین کو ایک بڑا سا لفافہ دکھایا جس پر لاکھ کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ان کی ہدایت کے مطابق اس نے طویل سانس لے کر دوبارہ کہنا شروع کیا، مجھے یہ لفافہ آپ سب اور مادام شمران کی موجودگی میں کھولنا ہوگا اور وصیت کی وضاحت کرنی ہوگی۔ اس نے پھر خاموش ہو کر جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اجازت ہے؟ جولیا نے جو اپنی آنکھ بار بار رومال سے خشک کر رہی تھی سر ہلا کر اجازت دی۔ وکیل لفافے کی سیل توڑنے لگا اور پھر سب نے دیکھا کہ یکایک اس کے چہرے پر حیرت کے آثار پائے جانے لگے اور پھر وہ کسی بت کی طرح بے حس و ساکت ہو گیا۔ کئی سیکنڈ بعد خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن یہ تو 4 عدد سادہ ارواق ہیں۔ لوگوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولنی شروع کر دیں۔ جولیا خاموش بیٹھی رہی، لیکن اس نے بھی اپنے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا کر لیے۔ میں سمجھ گیا، عمران سر ہلا کر آہستہ سے بولا۔ کیا سمجھ گئے؟ خان داور چونک پڑا، 4 عدد سادہ کاغذ؟ ذرا سوچئے تو، یہ 4 کاغذ خاصا اہمیت رکھتا ہے، مسٹری واقع ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں، عمران احمقانہ انداز میں آنکھیں جھپکاتا ہوا بولا، 100% مسٹری واقع ہوئی ہے۔ شمران پوشیدہ طور پر مسلمان ہو گیا تھا اور مزید 3 شادیاں کر لی ہوں گی۔ 4 عدد سادہ ورق اس کی طرف سے اشارہ کرتے ہیں کہ 4 ورق، واہ! اس نے صاف اشارہ کیا کہ چاروں کو اکٹھا کیا جائے، وہ خود ہی آپس میں وصیت نامہ مرتب کر لیں گی۔ خان داور اسے عجیب نظروں سے دیکھے جا رہے تھے، ان اس کے خاموش ہوتے ہی بولا، کہیں تم چڑیا گھر والے نہ پکڑ کر لے جائیں، میں کس قسم کا بھی خان نہیں ہوں، ہمارے یہاں سرسوں کے تیل کی آڑت بھی ہوتی ہے۔ دفن جولیا کی آواز کمرے میں گونجی، بیرسٹر کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ لفافہ بدل دیا گیا ہو؟ ناممکن مادام، یہ وہی لفافہ ہے جو میسیو شمران نے بذات خود میرے حوالے کیا تھا اور میرے سامنے ہی انہوں نے اس پر لاک کی سیل لگائی تھی اور اسے اپنی انگشتری سے مہر کیا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اس وقت میسیو شمران کی ذہنی حالت مشکوک رہی ہوگی، خان داور بولا. سردار امان نے کہا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی وصیت نامہ موجود نہیں، نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسی ماتھیب کے علاوہ اس کا ترکہ کسی اور کو نہیں پہنچتا، ہمیں نتائج اخذ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، خان داور بولا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ سردار امان نے اس سے براہ راست سوال کیا. کچھ بھی نہیں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، کسی دوسرے کو اس معاملات سے کیا سروکار. ٹھیک ہے، سردار امان نے کہا اور جولیا کی طرف مڑ گیا. تمہیں اس سلسلے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، شمران کا سب کچھ تمہارا ہی ہے، دل چاہے یہیں رہو، دل چاہے سب کچھ فروغ کر دو، میں سرکاری طور پر تمہارا سرمایہ فرانس منتقل کر دینے کی کوشش کروں گا. جولیا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خاموش بیٹھی رہی. دفن عمران نے بالکل اس طرح ہاتھ اٹھایا جیسے کلاس روم میں بیٹھا ہو. جی فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سردار امان نے منہ ٹیڑھا کر کے پوچھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ایک ہی وقت سے کام نہیں چل سکتا؟ چار کیوں رکھے گئے تھے لفافے میں؟ کیا بات ہوئی؟ بہت بڑی بات ہے، اسے رواداری میں نہ ڈالیے، یہ مسٹری ہے. بیٹھ جاؤ، کیوں فضول باتیں کر رہے ہو؟ خان داور آہستہ سے بولے. تو یہ مسٹری ہے؟ سردار امان نے کہا. جی ہاں. اس پر کچھ لوگ بے ساختہ مسکرا پڑے اور سردار امان نے کہا، غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سادہ کاغذات پر کوئی خفیہ تحریر موجود ہے جسے کسی طریقے سے ابھارا جا سکتا ہے. جی نہیں، یہ طریقہ بہت پرانا ہوا، آج کل بچوں کا کھیل ہے. پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خان داور آپ بتا دیجیے. عمران اس کی طرف مڑا. مجھے بھی تقریر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، وہ اچانک حملے پر بھونچا کر رہ گئے. ہاں ہاں بتا دیجیے، عمران سر ہلا کر بولا. ابھی میں نے جو کچھ کہا تھا آپ خود ہی کیوں نہیں بتا دیتے؟ سر داور نے جھنجلا کر کہا. مجھے شرم آتی ہے، عمران نے شرما کر کہا اور بیٹھ گیا. سردار امان اسے قہر آلودہ نظروں سے گھورے جا رہا تھا. بتا دیجیے، آپ ہی بتا دیجیے، کئی آوازیں ہیں. اور خان داور کو غصہ آ گیا. یہ ایک نیم دیوانہ اور احمق قسم کا آدمی ہے، خان داور نے کہا. خان داور آپ میری توہین کر رہے ہیں، عمران نے لتنے پھلایا اور اٹھ گیا. پھر دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا، باہر نکلیے، دیکھ لوں گا آپ کو. لوگ اس کے چیلنج کرنے کے انداز پر متحیر رہ گئے، کیونکہ خان داور تو ناؤ پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا. سردار گڑھ میں کون تھا جو اس سے آنکھیں ملا کر گفتگو کر سکتا تھا؟ وہ دراصل، خان داور کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، کیا کہوں، بس ایک منہ لگایا مصائب سمجھ لیجئے. لیکن خان داور وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ سردار امان نے کہا. ایک مجبور سا آدمی کہہ بھی کیا سکتا ہے، ویسے کچھ کہہ ضرور رہا تھا لیکن یہ ایسا موقع نہیں کہ میں اس کی طرف توجہ دیتا. دوسری طرف کوئی وکیل سے سوال کر بیٹھا، کیا خیال ہے آپ کا، کسی نے آپ کی تحویل سے اصل لفافہ اڑا کر دوسرا تو نہیں رکھ دیا؟ ناممکن جناب، وکیل نے جواب دیا. میرے آفس کے سیف میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کھول سکتا. بسا اوقات ہم خوش فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں، کسی اور نے وکیل پر یلغار کی. ادھر جولیا سوچ رہی تھی کہ کسی وقت اس کی کہیں خود اس کی خاموشی غیر فطری تو نہیں، اسے کچھ نہ کچھ بولنا ضرور چاہیے. میں اپنے ہمدرد حضرات سے استادہ کروں گی کہ اس بات کو آگے نہ بڑھائیں، وصیت نامے کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں بہرحال شمران کی وارث ہوں، لیکن یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دوست شمران چاہتا کیا تھا، سردار امان نے کہا. سردار صاحب، میں مادام شمران کا ہم خیال ہوں، انہیں خامخواہ کسی الجھن میں نہ ڈالیے. جب وہ کہتی ہیں کہ وہ تنہا وارث ہیں تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، خان داور نے کہا. بات کورٹ کے تسلیم کرنے کی ہے، کسی نے کہا. یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں، خان داور بولے. اس میں کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور پوشیدہ ہے، سردار امان نے کہا. لیکن پھر کوئی کچھ نہ بولا. وہ باہر نکلے، سردار امان خان داور کے ساتھ تھا. اس نے پوچھا، آخر وہ ہے کون؟ کسی تاجر کا بے مغز لونڈا ہے، دارالحکومت سے آیا ہے. آخر وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ خان داور نے عمران کا چٹکلا سر امان کو سنا دیا. پہلے تو وہ ہنسا تھا، پھر بیک وقت سنجیدہ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد خاموش رہ کر بولا، تمہیں تسلیم کر لینا پڑے گا کہ شمران ایک بے حد پرسرار آدمی تھا. میری دانش میں صرف سنکی تھا، خان داور نے لاپرواہی سے کہا. لیکن سردار امان سے مسافہ کر کے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا. گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے چہرے پر اچانک ایسی بشاہت نظر آنے لگی جیسے اسے اس قبرستانی ماحول سے نجات ملنے پر اس کی روح تک کہہ لگا رہی ہو. گاڑی پر بیچ پہاڑی راستوں پر گزرتی رہی، ڈرائیونگ کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے اسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہو. بلاخر گاڑی ایک چوبی کیبن کے قریب رکی. خان دعوت نے ایک مخصوص انداز میں کئی بار ہارن بجایا. کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر نکل کر کھڑا ہو گیا. صورت سے یہ خطرناک اور شاطر معلوم ہو رہا تھا. کیا رہی؟ خان دعوت نے اس سے پوچھا. فتح، کیا آپ آخری رسومات سے فارغ ہو کر نہیں آیا؟ خان، اس آدمی نے کہا. ہاں، میں نے دیکھا تھا اس لفافے میں سے سادہ کاغذ کے چار ورق برآمد ہوئے تھے. بس تو پھر سمجھ لیجئے. لاؤ، کہاں ہے؟ خان داور نے مضربانہ انداز میں کہا. ایک ہاتھ سے لفافہ اور دوسرے ہاتھ سے معاوضہ، اس نے خوش لہجے میں کہا. میں پوری رقم لایا ہوں، خان داور نے کوٹ کی اپلی جیب کو تھپکی دے کر کہا. نکالیے، میں لفافہ لا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا. خان داور گاڑی سے اتر آیا. اس کے چہرے پر اضراب کی لہریں تھیں اور آنکھوں سے بے یقینی جھلک رہی تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے اس شخص پر اعتماد نہ ہو. وہ آدمی کیبن سے برآمد ہوا. اس کے ہاتھ میں ویسا ہی لفافہ تھا جیسا تھوڑی دیر قبل شمران کے وکیل کی تحویل سے دیکھ چکا تھا. اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. نہیں خان، اجنبی سر ہلا کر بولا. پہلے معاوضہ، مجھے اطمینان تو کر لینے دے. خان داور جھنجھلا کر بولا. میں صرف سیل دیکھوں گا. ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے، اس نے لفافے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر خان داور کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، خان داور جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا. گڈی اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی گئی اور لفافہ تھما دیا گیا. خان داور نے ایک بار پھر لفافے کو غور سے دیکھا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا. آئندہ بھی یاد رکھیے گا، اجنبی ہاتھ ہلا کر بولا. کیسٹ نمبر ایک، سائڈ بی،